الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله، واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال حسين بن علي عليه السلام: ليس شاني شان من يخاف الموت، ما أهون الموت على سبيل نيل العز وإحياء الحق. ليس الموت في سبيل العز إلا حياة خالدة، وليست الحياة مع الذل إلا الموت الذي لا حياة معه. آغاز سخن سے پہلے میں تقدیر و تشکر عرض کرتا ہوں جن برادران نے اور یونیورسٹی انتظامیہ نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، اور اس فضا کے اندر موسم کی خنکی و سردی اور آپ عزیزان کا اس اہم موضوع کو اہمیت دینا، اور وہ بھی ایک بہت ہی معتبر و مستند علمی مرکز کے اندر، دانشگاہ اسلامی میں، جہاں جچتا ہے یہ پروگرام اور یہ موضوع، اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی یا جامعہ اسلامیہ میں، اور وہ بھی تمام طلاب عزیز جو اس مرکز میں اور دیگر مراکز علمی میں مشغول تحصیل ہیں، بہت سارے موضوعات دین و اسلام سے متعلق جنہیں عوام نے زندہ رکھا ہوا ہے عامیانہ حد تک و عوامانہ حد تک، لیکن اہل علم اور علمی مراکز ہنوز ان میں کوئی اپنا مؤثر کردار ادا نہیں کر پائے اور نہیں کر سکے، جس کے نتیجے میں آج ہمارا یہ عزیز ملک و وطن گوناگون مشکلات اور الجھنوں کا شکار ہے. اگرچہ اس صورتحال کے ذمہ دار بہت سارے لوگ ہیں، حکمران ذمہ دار ہیں، سیاستدان ذمہ دار ہیں، سیاسی احزاب ذمہ دار ہیں، لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس موجودہ صورتحال میں علمی مراکز، خواہ وہ دینی ہوں، اسلامی ہوں یا سیکولر، وہ بھی ذمہ دار ہیں. چونکہ ایک سوسائٹی کے اندر رہنے والے ہر طبقے کا سوسائٹی اور سماج میں ایک رول ہے، اس وقت وہ سماج متوازن اور متعادل ہوتا ہے جب ہر طبقہ اپنا اپنا کردار اس میں ادا کر رہا ہو. یہ آشفتہ بازاری جو پاکستان کے اندر مدتوں سے وجود میں آئی ہے اور جس نے پاکستان کو پوری دنیا کے لیے ایک عبرت کا نمونہ بنا دیا ہے، وہ سرزمین، زرخیز سرزمین جہاں سے بہت کچھ نکل کر دنیا میں جا سکتا تھا، بہت نامناسب پیغام دنیا کو ارسال ہو رہا ہے. ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، ذمہ دار اور مجرم میں فرق ہے. مجرم بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اس موجودہ صورتحال کو پیدا کیا اور ایجاد کیا ہے، لیکن ان مجرموں کو موقع دینا یہ ساری قوم کا کام ہے، اور خصوصاً خواص کا کام، اہل علم کا کام. ہمارے علمی ادارے جو رسالت و ذمہ داری ان کی بنتی ہے اسے بخوبی ادا نہیں کر پا رہے اور اس سے عہدہ برآں نہیں ہو رہے. حتیٰ اسلامی ادارے و دینی ادارے، دینی مدارس اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں زیادہ کامیاب نہیں ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سارے ایسے موضوعات پیچیدگی اور ابہام کا شکار ہیں، جن کی وجہ سے عوام کنفیوز ہیں. علمی اداروں کا کام ہے و اہل علم کا کام ہے مطالعات کے ذریعے، تحقیقات کے ذریعے اور علمی کاوشوں کے ذریعے ان موضوعات کو روشن کریں اور واضح کریں، اور ان کی اصلی تصویر اور اصلی مفہوم دنیا کے سامنے پیش کریں. بہت سارے موضوعات ہیں. آج کی تقریب و یہ مجلس چونکہ یوم حسین سے موسوم کی گئی ہے، اس وجہ سے کہ محرم الحرام ہیں و ایام عزا ہیں، سید و سالار شہداء سبت نبی خاتم کے ایام ہیں، اس وجہ سے اس موضوع کی طرف میں آپ سب کی توجہ مبذول کرواؤں گا کہ اس موضوع کی بابت اور اس موضوع کی نسبت جو غفلت بڑھتی گئی ہے اور بڑھتی جا رہی ہے، جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں مدت سے پاکستان کے اندر، پاکستان جو ہر پہلو سے آشفتہ ہے وہ آشوب کا شکار ہے. حق نہیں تھا نہ اس ملک کا، نہ اس ملت کا، نہ اس قوم کا کہ موجودہ فضا میں ہماری نسلیں پیدا ہوں اور اس صورتحال کا سامنا کریں. اگر سیکولر اذہان ان مسائل کی طرف متوجہ نہ بھی ہوں، وہ لوگ جن کے دلوں میں دین کا دغدغہ موجود ہے، وہ دین کا کھٹکا موجود ہے اور توجہ اسلام کی طرف موجود ہے، انہیں حق نہیں بنتا کہ وہ بھی عملاً سیکولر بن کر ان موضوعات کو اسے پوچھ ڈال دیں اور نظر انداز کر دیں. ہر ذہن پریشان ہے، ہر پاکستانی اور الجھن میں ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم کہاں جائیں گے. کوئی پیشبینی و پیشنگوئی نہیں کر سکتا کہ کل پاکستان میں کیا ہونے والا ہے، اگلے سال کیا ہونے والا ہے، وہ چند سال بعد یہ ملک اور یہ ملت اور یہ قوم کس طرف جا رہی ہے. اور یہ کنفیوژن ایسے حالت میں ہے کہ ہم آج ہی اگر ارادہ کر لیں یہ ملت اور اس ملت کے خواص کہ اس الجھن اور کنفیوژن سے ہمیں باہر آنا ہے اور اس آشفتہ حالت سے ہمیں باہر آنا ہے آشوب سے، آپ یقین جان لیں کہ ایک دن کافی ہے اس مملکت کے تمام حالات کو سنوارنے کے لیے و اصلاح کے لیے. اس میں ذرا برابر مبالغہ نہیں ہے. ہمارے تعلیمی مراکز خواہ دینی ہو یا سیکولر، تعلیم کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جو شایع نشان علم و عالم نہیں ہیں. ہم پڑھ لکھ کر تعلیم حاصل کر کے فقط جاب کے حصول میں مشغول رہتے ہیں. فقط کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک اچھی پر درآمد ملازمت نصیب ہو جائے. یہ ہمارے علم کی انتہا ہے, یہ ہمارے علم کا عروج ہے. دینی تعلیم بھی اسی لیے دی جاتی ہے کہ دین و اسلام پڑھ کے کسی جگہ اس کو ملازمت مل جائے, اور سیکولر تعلیم بھی اسی لیے انسان حاصل کرتا ہے کسی کو ملازمت مل جائے. اور علم اپنا رول سوسائٹی کے اندر, معاشرے کے اندر ادا نہیں کر پا رہا. جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ عوام کی حد تک ہو رہا ہے, لیکن اہل علم کا اس میں بہت کم رول ہے. حتیٰ وہ موضوعات جو خالصتاً اہل علم سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی عوام کی حد تک رہتے ہیں, اور اہل علم ان موضوعات میں بھی حتیٰ حصہ نہیں لیتے. سیاست فقط عوام کی حد تک ہے کہ سیاست بازوں نے بازیچہ بنا لیا سیاست کو, سادہ لوگ عوام کو ورغلانے کے لیے, لیکن اہل علم کا, اہل دانش کا سیاست میں رول نہیں ہے, چونکہ فقط جاب ان کی دلچسپی ہے. پڑھنا بھی جاب ہے, پڑھانا بھی جاب ہے, پڑھتے بھی جاب کے لیے ہیں. ایک معلم کا فریضہ جاب کرنا نہیں ہے, ملازمت کرنا نہیں ہے. میری ملاقات ہوئی ہے ایک ایسے عالم دین سے کہ جب سے ملاقات ہوئی ہے اس وقت سے اب تک, باوجود ملاقات کے اور آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی دل نہیں چاہتا کہ انسان یقین کرے اور باور کرے اس منظر کو جو کچھ ان سے سنا. انہی کے شاگردوں نے بتایا کہ عالم دین پاکستان میں ابھی بھی موجود ہیں. بعض اوقات میڈیا پہ بھی آتے ہیں, ریڈیو ٹی وی پہ, اور بڑی عالمانہ گفتگو بھی کرتے ہیں. ممکن ہے آپ میں سے بعضوں نے سنی بھی ہو ان کی گفتگو. اپنے علاقے کے امام جمعہ بھی ہیں, امام جماعت بھی ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں, اور بہترین گفتگو بھی کرتے ہیں, بڑی سنجیدہ. ان کے شاگردوں نے بتایا کہ ان کا معاذ اللہ ایمان نہیں ہے ذات خدا پر و قیامت پر و معاد پر, جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ملحد. الہادی نظریات رکھتے ہیں یہ مولانا, قابل یقین نہیں ہے یہ چیز. بد عمل تو ہو سکتا ہے عالم, لیکن بد عقیدہ اس حد تک و بے ایمان اس حد تک کہ نہ خدا کو مانتا ہو, نہ قیامت کو مانتا ہو, نہ رسالت کو مانتا ہو, نہ قرآن کو مانتا ہو, یہ کسی فرقے کا, اسلامی فرقے کا عالم اس حد تک نہیں پہنچ سکتا. یہ کیسے ممکن ہے؟ باہر کے وہی جوان جو ان کے شاگرد تھے ایک دن انہیں لے آئے اور ان سے ملاقات ہوئی, گفتگو بھی ہوئی. اب میں جھجک رہا تھا ان سے صراحت سے پوچھنے میں, جرت نہیں ہو رہی تھی کہ میں انہیں صراحت سے پوچھوں کہ آپ کے بارے میں یہ سن رکھا ہے, تو خود ہی کہنے لگے, افتتاح کیا انہوں نے گفتگو کا اور کہنے لگے کہ آپ نے میرے بارے میں ممکن ہے کچھ سنا ہو. میں کبھی سنا تو ہے لیکن یقین نہیں کیا. کہنے لگے آپ یقین کر لیں, مان لیں کہ جو کچھ سنا ہے وہ درست سنا ہے, میرا ایمان نہیں ہے ذات خدا پر, معاذ اللہ میرا ایمان نہیں, میرا قیامت و معاد پر کوئی ایمان نہیں. اور جو وہ بول رہے تھے اپنا معاف ضمیر بیان کر رہے تھے, اسی طرح تعجب میں اضافہ ہو رہا تھا. بارکیف انہوں نے بتایا کہ میں شبہات کا شکار ہوا اور ان شبہات کو جواب نہیں ملا, جس کے نتیجے میں میری یہ حالت ہوگی. لیکن نماز جمعہ پڑھاتے ہیں, جماعت کراتے ہیں پانچ وقت کی, قرآن بھی پڑھاتے ہیں, حافظ قرآن بھی ہیں. اسی گفتگو کے اثنا میں خود ہی کہنے لگے کہ میں اکثر نمازیں بغیر وضو کے پڑھاتا ہوں. یہاں پر ان سے عرض کیا کہ آخر یہ تو آپ ٹھیک ہے, اب دین نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, لیکن ضمیر تو ہے, انسانیت تو ہونی چاہیے آپ کے اندر. جب آپ ایک مکتب کو, ایک سلسلے کو مانتے ہی نہیں ہیں تو کیوں اس سے جڑے ہوئے ہیں؟ آپ چھوڑ دیں, کوئی اور جا کے کام کریں, آپ دھوکہ کیوں دیا ہوا ہے لوگوں کو؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ میری جاب ہے. میری ملازمت ہے، میں نے پڑھا ہے، یہ علم حاصل کیا ہے، قرآن حفظ کیا ہے اور اب میں جاب کر رہا ہوں. یہ جملہ ان کا جب سے سنا اس وقت سے ذہن میں یہ ہے کہ مشکل ہماری یہی ہے عزیزان، ہم خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوں تو بھی دین پڑھ کے جاب کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات لے کر پھر بھی ملازمت ہی حد تک ہیں. بے شک وہ نظریات ملحدانہ نہ ہوں، مومن ہوں، لیکن کرتے جاب ہیں عملاً، اور غیر اسلامی علوم پڑھ کر بھی جاب کرتے ہیں ہم، یعنی معاوضہ لیتے ہیں، شہریہ لیتے ہیں اور اپنی سروسز پیش کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری دلچسپی دین سے اور علم سے اور دانش سے فقط جاب کی حد تک ہے، نہ معلم صحیح اپنا فریضہ ادا کر پاتا ہے اور نہ متعلم کو درست راہ نظر آتی ہے. یہ ایسے عالم میں ہے، ایسی صورتحال میں ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، پاکستان کے اندر و ملت پاکستان کے پاس جو غنی سرمایہ موجود ہے وہ کسی اور ملت کے پاس نہیں ہے. دین اسلام موجود ہے، تعلیمات قرآن مجید موجود ہیں، اور ایک ولولے والی قوم اور جذبے والی قوم بھی موجود ہے، لیکن جس صورتحال کا شکار ہے وہ عبرتناک ہے. عرض کیا کہ اس میں قصور بہت ساروں کا ہے، لیکن اہل علم کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اہل علم اپنا رول اس میں ادا کریں، اور ذمہ داری اگر ادا کریں مشکلات مملکت حل ہو سکتی ہیں، اس ملت کی بہت ساری الجھنیں حل ہو سکتی ہیں. اہم ترین ایک موضوع جو آج ہماری مشکلات کو حل بھی کر سکتا ہے، صرف فرقی موضوع بنا دیا ہم نے، جیسے ہم نے حصول ثواب کا موضوع بنا دیا، کربلا عاشورہ اور قیام مقدس سید الشہداء علیہ السلام، کہ عموماً یہ تاثر یعنی طرز عمل سے ایسے پیدا چلا کہ یہ شیعہ موضوع ہے، شیعہ مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے اور یہ شیعہ کی دلچسپی کا موضوع ہے، اور دوسرے فرق، دوسرے مذاہب و دوسرے مسلمین عملاً اپنے آپ کو اس سے لا تعلق سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا موضوع نہیں. شیعہ کی حد تک بھی یہ موضوع عوامی موضوع ہے، عوام الناس کے احساسات کے اظہار کا موضوع ہے، یا اپنی رسومات کی ادائیگی کا موضوع ہے. عوام اتنا ہی رول ادا کر سکتے ہیں، عوام زیادہ سے زیادہ کسی بھی میدان کے اندر آ کر اس میدان سے متعلقہ رسومات ادا کر سکتے ہیں. رسومات سے بڑھ کر عوام سے کچھ ہو نہیں سکتا، وہ رسومات بھی ممکن ہیں علاقائی ہوں، کسی کلچر کا نتیجہ ہو، کسی تہذیب کا نتیجہ ہو، لیکن عوام اپنے آپ کو اتنا ہی ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ 10 دن آئیں، سید الشہداء علیہ السلام کی قربانی اور یاد منائیں، اور وہ بھی اپنے انداز سے، جس میں سید الشہداء کا تذکرہ کم ہو اور اپنا تذکرہ زیادہ ہو، جس میں امام حسین علیہ السلام کے افکار کم ہوں اور اپنے افکار بنام حسین زیادہ پیش کیے جائیں. خوب ظاہر ہے کہ عوام جس حد تک ان کا کردار ہے وہ آگے ادا کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ ان سے نہ توقع ہے نہ کر سکتے ہیں. یہاں سے آگے یعنی احساسات سے آگے وہ رسومات سے آگے دنیا ہے، وہ میدان ہے، اور اس موضوع کی گہرائی ہے اور اس موضوع کی وسعت ہے. یہاں پر اہل علم کا کردار شروع ہوتا ہے. اہل علم بھی نہ اس لیے کہ عوام کا دل لبھانے کے لیے اور عوام کو سرگرم رکھنے کے لیے، بلکہ یہ وہ موضوع ہے جس سے ہمیں جہت ملتی ہے، جس سے پاکستان کی مشکلات حل ہوتی ہیں، بلکہ جس سے آج پوری امت مسلمہ کی مشکلات حل ہوتی ہیں. اس قربانی کا بنیادی فلسفہ یہی تھا، اسی مقصد کے لیے سید الشہداء علیہ السلام نے قربانی دی. لیکن چونکہ ہماری معاشرتی مشکلات، معاشی مشکلات، ملکی مشکلات اس نوعیت کی ہیں کہ ہم روزمرہ مسائل میں اتنے گر گئے ہیں اور اتنے الجھ گئے ہیں کہ ہمارے ذہن آسودہ نہیں ہے، آشفتہ ذہن ہے، سنجیدگی سے اور گہرائی میں موضوعات کو تجزیہ کرنا و تحلیل نہیں کرتے، ماحولیات کے متعلق کہ بارشیں کیوں ہوتی ہیں اور کیوں نہیں ہوتی، یونیورسٹیوں کے اندر فیکلٹی بنا دی جاتی ہے، شعبہ بنا دیا جاتا ہے اور مطالعہ کرتے ہیں کہ ملک کے اندر بارشوں کا سلسلہ کیوں رکا ہوا ہے اور کیوں زیادہ ہو گیا، موسم کی تبدیلیوں کے بارے میں یونیورسٹیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈپارٹمنٹ بنائیں اور اس میں تحقیق کریں اور اچھے اساتید کو بلائیں اور کچھ شاگرد و کچھ طلاب اس فیکلٹی میں آئیں اور اس کے متعلقہ دانش حاصل کریں اور پھر اپنی خدمات اپنی قوم و ملک کے لیے پیش کریں. ایگریکلچر کے لیے ہم مطالعہ کرتے ہیں زمینوں کا، مٹی کا، خاک کا، بیج کا، تاکہ قومی ضرورتیں ہم پوری کریں. عزیزان، اس ملک کی ضرورت گندم ہے، اس ملک کی ضرورت فیکٹریاں ہیں، صنعت ہے، ملز ہیں، اس مقام کی ضرورت ہے اور ان کے لیے ہم پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ بھی اس کی ضرورتیں ہیں، اس سے زیادہ بنیادی ضرورتیں بھی اس قوم و ملت کی موجود ہیں. ان کے لیے بھی علمی مراکز کو چاہیے کہ فیکلٹیز قائم کریں اور ان کے اوپر بھی گفتگو کریں، بحث کریں اور شخصیات تیار کریں اور بااستعداد لوگ آمادہ کریں تاکہ میدان میں آ کر اس قوم کی فکری و عملی رہنمائی کریں. بہت ساری چیزیں اگر ملک میں پیدا نہ ہوئی، پیداوار کم بھی ہوگی تو باہر سے منگوا سکتے ہیں آپ، لیکن تہذیب باہر سے نہیں لا سکتے، کلچر باہر سے نہیں لا سکتے، نظریہ باہر سے نہیں لا سکتے، فکر باہر سے نہیں لا سکتے. امپورٹڈ تہذیبوں سے کوئی ملت استوار نہیں رہ سکتی، درآمدی کلچر سے کوئی قوم بھی نہیں پنپ سکتی. یہ ذمہ داری ہے اہل علم کی کہ علمی مراکز کو اس جہت کے لیے استعمال کریں اور خود ان جہات میں کوشش کریں. دینی مدارس کہ جن کا زیادہ حق بنتا ہے کہ اسلام کی صحیح تشریح کریں اور مفکر پیدا کریں اپنے اس نصاب کے ذریعے سے، وہاں پر تعصب اور تفرقہ سلیبس کے طور پر پڑھایا جاتا ہے. اس کو باقاعدہ نصاب دین تعلیم قرار دیا گیا ہے، یعنی ہر فرقے کا نصاب دوسرے فرقے کا کارٹون بنانا، دوسرے فرقے کی تعلیمات کو ماسخ کرنا، دوسرے فرقے کے بارے میں غلط فہمیاں ایجاد کرنا، دوسرے فرقے کے اعتقادات و اعمال کے بارے میں شبہات پیدا کرنا، یہ ان کا سلیبس ہے. اور یہ سلیبس پڑھ کے فارغ و تحصیل ہو کر وہ صرف تعصب ہی پھیلا سکتا ہے، وہ تفرقہ ہی پھیلا سکتا ہے، وہ دل آزاری ہی کر سکتا ہے ایک دوسرے کی. وہ تو قرآن کی تشریح نہیں کر سکے گا، وہ تعلیمات نبی اکرم نہیں بیان کر سکے گا، وہ تعلیمات ائمہ اطہار نہیں بیان کر سکے گا. حتی دینی مدارس کے اندر موضوع کربلا و عاشورا ایک سلیبس کا حصہ نہیں ہے. آپ کے لیے یہ تعجب کی بات ہوگا کہ حتی شیعہ مدارس کے اندر بھی عاشورا و کربلا سلیبس میں شامل نہیں ہے. شیعہ مسئلہ کے اندر بھی عوام نے عاشورا کو زندہ رکھا ہوا ہے، علماء نے ابھی تک اس کے اندر اپنا وہ رول ادا نہیں کیا جو کرنا چاہیے. میں اس سرزمین کی بات کر رہا ہوں جس سرزمین پر علماء نے عاشور میں اپنا رول ادا کیا ہے، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی انہوں نے عاشور سے نتیجہ بھی لے لیا ہے، کربلا سے نتیجہ بھی لے لیا ہے. آج ہمارے سامنے ہمارے پڑوس میں مملکت ایران موجود ہے جہاں پر اسلامی نظام، اسلامی حکومت، پاکستان بنا اسلام کے لیے تھا، 65 سال گزر چکے اور دن بدن اسلام سے دور ہی ہوتا جا رہے ہیں۔ اسلام سے بیزاری کا سفر پاکستان کے اندر شروع کر دیا گیا، لیکن وہ مملکت 31 سال سے وہاں پر اسلامی پرچم لہرا رہا، دین کی حکومت برپا ہے۔ کہاں سے آئی یہ اسلامی نظام، کہاں سے نکلا، کہاں سے متوجہ ہوئے، کس نے ان کو متوجہ کیا؟ انقلاب اسلامی کے بانی و رہبر حضرت امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ما حارج داری ما سید الشہداء داری۔ یہ انقلاب، یہ اسلامی نظام، یہ استقامت، یہ پائیداری، یہ عزت، یہ سب کچھ سید الشہداء سے سیکھا ہے ہم نے، یہ کربلا سے نتیجہ لیا ہم نے، یہ عاشورہ سے سیکھا ہے ہم نے۔ عاشورہ اور کربلا کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ کسی بھی قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے، کسی بھی قوم کی تقدیر سنوار سکتی ہے، اس کو الجھنوں سے نجات دے سکتی ہے۔ ہمارے زمانے کا نمونہ موجود ہے، ہمارے عصر میں ہی ہم سے زیادہ مشکلات میں گری ہوئی اور پھنسی ہوئی قوم، ہم سے زیادہ بیرا روی کا شکار قوم، ہم سے زیادہ تفرقے کا شکار قوم، لیکن وہ نکلی، اس دلدل سے نکل کر کامیاب ہوئی اور آج پوری دنیا کے مقابلے میں، پوری دنیا ان کے مقابلے میں ہے۔ وہ مورے جو اسلامی دنیا پر مسلط ہیں، نام نہاد اسلامی حکمران و مسلمان حکمران، وہ بھی ان کے مخالف، اڑوس پڑوس بھی مخالف، شرق و غرب بھی مخالف، اور صبح و شام جن کے خلاف سازشوں میں اور ان کے خلاف منصوبہ بندی میں مشغول ہیں، اور ان سب کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس مقابلے کی بس ایک ہی وجہ بتاتے ہیں کہ اس مقابلے کی وجہ عاشورہ و کربلا ہے، کہ عاشورہ و کربلا نے یہ راستہ ہمیں سکھایا۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ عمل شروع ہو، عوام کی حد تک جب تک عاشورہ تھا ایران کے اندر، جب تک عوامی عاشورہ و عوامی کربلا تھی، عوام 10 دن آتے، مرثیہ پڑھتے، سوز پڑھتے، نوحہ پڑھتے، ماتم کرتے، سینہ زنی کرتے، اور 10ویں دن گھر میں جا کر خاموشی سے سو جاتے، پھر اپنی باقی پورا سال اپنی روٹین میں گزارتے۔ عوام کو اگر 1000 سال بھی کربلا کا موضوع ملے، اور اگر کئی 1000 سال بھی عوام کو کربلا کا موضوع ملے، تو عوام اسی طرح سے اس کو، چونکہ یہی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، اپنے احساسات کا اظہار کرتے رہیں گے اور رسومات ادا کر کے اس سے متعلق اپنے آپ کو بری الذمہ سمجھیں گے۔ لیکن جب سے ایک فقی، ایک عالم دین، ایک مجتہد سید روح اللہ خمینی، انہوں نے توجہ کی کہ اس طرح تو عاشورہ اگر 1000 سال 2000 سال بھی چلتا رہے، صرف رسومات ہی رہیں گی، صرف اظہار احساسات ہی رہیں گے، جبکہ عاشورہ کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ جب ایک عالم نے آ کر عاشورہ کو پڑھا اور کربلا کا مطالعہ کیا، وہ سیرت سید الشہداء و قیام سید الشہداء کا مطالعہ کیا، اس قیام سے الہام لیا، اس قیام سے اور اس مطالعے سے یہ سمجھا کہ یہ قیام ہر قوم اور ہر ملت اور ہر سرزمین کی مشکل حل کر سکتا ہے، اس وجہ سے یہ فرمانا ان کا کہ ماں ہر چداری ماں سید الشہداء داری، یہ مبالغہ نہیں تھا، حقیقتاً سید الشہداء سے سب کچھ سیکھا۔ یہ امام راحل کا فرمانا ہے کہ ان محرم و سفر آس کے اسلام را زندہ نگاہ داشتا آس، یہ محرم و سفر ہے جس نے اسلام کو زندہ رکھا ہے، لیکن نہ وہ محرم و سفر جس میں فقط رسومات ہوں اور جس میں فقط اظہارات احساسات ہوں، اور پھر اس کے بعد کہے کہ ہمارا یہی فریضہ تھا کہ ہم نے اپنی بھڑاس نکال لی، ہم نے اپنے دل ٹھنڈے کر لیے، بلکہ وہ محرم و سفر جس سے اہل علم و اہل دانش و خواص آئیں اور اس سے اپنی قوم کے لیے کوئی راستہ نکالیں اور اپنی قوم کے لیے رائے حل نکالیں، نکال کر وہ اس قوم کے سامنے رکھیں کہ عاشورہ یہ بھی دیتا ہے آپ کو، کربلا یہ بھی راستہ سکھاتی ہے آپ کو، جس قوم کے خواص، جس قوم کے علماء، جس قوم کے متدینین عاشورہ و کربلا سے یہ پیغام لینے میں کامیاب ہوئے، وہ عوام بھی عاشورہ کی راہ پر چل پڑیں گے، کربلا کی راہ پر چل پڑیں گے. آج ہم شاعرانہ حد تک کربلا کی طرف آتے ہیں لیکن عالمانہ رجوع نہیں کرتے، ہم صرف تخیل آ کر کربلا میں انجام دیتے ہیں، وہ تخیل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، صرف شاعرانہ حد تک کربلا کو دیکھتے ہیں. لہذا کوئی ایکسیڈنٹ میں بھی مر جائے اس کو بھی پھر تشبیہ دیتے ہیں کہ یہ بھی راہ کربلا پہ مارا گیا. پاکستان میں کوئی عورت و مرد کسی ایکسیڈنٹل موت میں اگر مر جائے تو کہتے ہیں یہ راہ کربلا پہ مار گیا، اس نے سیرت امام حسین پر عمل کیا. سیرت امام حسین یہ نہیں تھی، ہر بے گناہ جو مر جاتا ہے وہ سید الشہداء کی راہ پر نہیں ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے خطبات میں بیان فرمایا ہے، ہم نے کربلا شاعروں سے سنی ہے. وہ شاعر فقط اپنا تخیل کسی موضوع میں پیش کر سکتا ہے، کیونکہ شاعر نہ تو تاریخ پڑھتا ہے، نہ اس پس منظر میں جانتا ہے، نہ تجزیہ کرتا ہے، نہ تحلیل کرتا ہے، نہ وہ واقعہ شناس ہے، نہ ماجرا شناس ہے، نہ جامعہ شناس ہے، صرف تخیل اپنا پیش کر سکتا ہے، تحسین کر سکتا ہے، کسی کی تقویٰ کر سکتا ہے، دشمن کی، مخالف کی، قوم کو راستہ نہیں دکھاتا. عالمانہ رجوع جب ہوگا کربلا کی طرف پھر کربلا سے اصول نکلیں گے باہر. ہم خود سید الشہداء علیہ السلام سے اگر پوچھیں کہ یہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، یہ بہت ساری آراء ہیں اس بارے میں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کہا حالات کا صحیح اندازہ نہیں تھا اس وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا، کسی نے کہا بیعت کا مطالبہ تھا اس وجہ سے پیش آیا، کسی نے کہا یہ رد عمل تھا جو پیش آیا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ. غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں. لیکن ایک دفعہ خود امام حسین علیہ السلام سے آ کر پوچھیں کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، آپ نے یہ قربانیاں کیوں دی، کس مقصد کے لیے دی، پھر تمام باتوں کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، فصل الخطاب انسان کو مل جاتا ہے، یہاں سے اہل علم کا کام شروع ہوتا ہے. سید الشہداء علیہ السلام نے مدینہ سے روانگی سے لے کر عصر عاشور وقت شہادت تک مسلسل اپنے خطبوں میں، اپنے کلمات و بیانات میں اپنے قیام و خروج و مقصد کو واضح کیا، لوگوں کے سامنے بیان کیا، دشمنوں کے سامنے بیان کیا، کوفیوں کے سامنے بیان کیا، قاتلوں کے سامنے بیان کیا، اپنے ساتھیوں کے سامنے بیان کیا، جو مشورہ دینے آ رہے تھے ان کے سامنے بیان کیا، جو روکنے آ رہے تھے، منع کرنے آ رہے تھے ان کے سامنے بیان کیا. مدینہ سے ہی کچھ لوگ آئے، ہمدردی اور خیرخواہی کے احساسات کا اظہار کر رہے تھے کہ آپ نہ جائیے، خطرناک سفر ہے، کوفی قابل اعتماد نہیں ہے، آپ تشریف نہ لے جائیں. امام علیہ السلام نے ان کے جواب میں، حتیٰ سید الشہداء علیہ السلام کے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ، امام حسین علیہ السلام کے ایک بھائی ہیں، اور عمر ابن علی ابن ابی طالب، امام حسین علیہ السلام کے ایک اور بھائی ہیں مدینہ میں، یہ دونوں بھائی آئے الگ الگ، آ کر سید الشہداء سے کہا کہ آپ قیام نہ کریں، آپ خروج نہ کریں، اگر مدینے سے جانا ضروری ہے تو آپ مکہ میں پناہ لے لیں، اگر مکہ میں پناہ نہ ملے آپ یمن چلے جائیں، اگر یمن میں پناہ نہ ملے آپ صحراؤں میں چلے جائیں، غاروں میں کہیں جا کر چھپ جائیں، جب تک یزید برسر اقتدار ہے اس وقت تک مخفی رہیں، ایک دن تو اس کو مرنا ہی ہے، جب یہ مر جائے تو پھر آپ اپنے خفیہ ٹھکانے سے باہر آ جائیں. اس طرح کی باتیں خود بھائی سکھا رہا ہے، بھائی کر رہا ہے، اور دوسرا بھائی بھی کہہ رہا ہے، عمر ابن علی ابن ابی طالب امیر سید الشہداء کے ایک اور بھائی ہیں علی علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے بھی آ کر کہا کہ مجھے خوف آ رہا ہے کہ آپ نے بیعت کا انکار کر دیا اور یہ فاسق حکمران ہے، ظالم حکمران ہے، خونخوار ہے، قاتل ہے، دہشت گرد، اور ممکن ہے آپ کو ستائے، آپ کو پریشان کرے اور حتیٰ آپ کو شہید کر دے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آپ مجھے بتا رہے ہو مجھے پتا ہے، مجھے معلوم ہے یہ کچھ ہوگا، میں آگاہانہ جا رہا ہوں. اور سب سے واضح تر سید الشہداء علیہ السلام نے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہا زوجہ رسول اللہ کے سامنے بیان فرمایا، جب یہ محترمہ آئی مخدرہ اور آ کر سید الشہداء کو روکنے لگی کہ مجھے آپ کے نانا نے رسول اللہ نے بتایا تھا کہ ایک دن میرا بیٹا حسین اس راہ میں شہید ہو جائے گا، اور کچھ علامتیں مجھے رسول اللہ نے بتائی تھیں، وہ علامتیں مجھے آج نظر آ رہی ہیں، تو آپ سفر نہ کریے، نہ جائیے آپ وہاں پر۔ صراحت سے امام علیہ السلام نے فرمایا، یا امہ ان اللہ شاء یرانی قتیلا، اے اما جان خدا کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے خدا قتیل دیکھے، مقتول دیکھے، اور خداوند تبارک تعالیٰ میری اولاد کو، میرے اطفال کو مضبوط دیکھے۔ اور فرمایا کہ خداوند تبارک تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے، یعنی جناب ام سلمہ فرماتی ہے کہ میں نے سید الشہداء سے کہا کہ اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو اپنی بیویوں کو نہ لے کے جائیں، اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو نہ لے کر جائیں، یہ خونخوار ہیں، درندے ہیں، بے رحم ہیں یہ۔ سید الشہداء نے فرمایا مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ اسیر ہو جائیں گی، ان اللہ شاء یراہن سبایا، اللہ کا ارادہ یہ کہ ان کو اسیر دیکھے۔ اللہ کا ارادہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا نے ارادہ کر لیا ہے کہ یہ، جس طرح ہم تقدیر کا معنی سمجھتے ہیں نا، یعنی اس وقت خدا کا ارادہ ہے دین بچے، اور دین بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ میں قیام کروں، اور قیام کا انجام مجھے معلوم ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، قیام کا انجام مجھے معلوم ہے کہ میری بہنیں اسیر ہو جائیں گی، میری بیٹیاں اسیر ہو جائیں گی، اور کوہ بے کوہ، کوچا بے کوچا، اور بازار بے بازار پھرائی جائے گی، لیکن میں ہادی امت ہوں، امام امت ہوں، رہنما امت ہوں، میں تماشائی نہیں ہوں اس امت کا۔ مجھے خدا نے فقط اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میں دیکھتا رہوں امت کے قسم کرسی اور دین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، اور میں فقط تماشائی بنا بیٹھا رہا ہوں، اور اپنی عبادتوں میں اور اپنی نمازوں میں اور اپنے مناجات و نماز و روزہ میں مشغول رہوں۔ میرا فریضہ ہے کہ میں دفاع کروں دین کا، ہر عالم کا فریضہ ہے کہ وہ دفاع کرے۔ یہ روایت شیعہ و سنی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے، دونوں کی مستند احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، حدیث نبوی، کہ جو شخص بھی دیکھے کہ بدعت کا اظہار ہو رہا ہے، اور خصوصاً عالم اگر اپنے علم کا اظہار نہ کرے وہ ملعون ہے، اظہار علم کرے وہاں پر، یہی موقع اظہار علم ہے جب بدعتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں۔ اور سب سے بڑی بدعت، سب سے کبھی بدعت، بدعت ملوکیت و آمریت و یزیدیت ہے، وہ بدعت جو سب چیز کا ملیہ میٹ کر دیتی ہے، یہی وہ موقع ہے جب علماء اظہار وجود کریں۔ ہم چھوٹی چھوٹی بدعتوں پر تو بہت زیادہ شور مچاتے ہیں، اگر کسی نے بریانی پکاتے ہوئے کسی نئی طریقے سے پکا دی تو ہم کہتے ہیں بدعت کر دی اس نے، حلوہ بناتے ہوئے اگر اس نے حلوے میں کوئی نئی چیز ڈال دی تو ہم علماء شور مچاتے ہیں اس نے بدعت انجام دے دی۔ یہ بدعتیں وہ نہیں ہیں کہ جن سے معاشرہ نابود ہو جائے، یہ وہ بدعتیں نہیں ہیں کہ گنا کیسے کھایا جائے، گنڈیری کیسے کھایا جائے، مولی کیسے کھائی جائے، بدعتیں وہ ہیں جو معاشرے کو ملیہ میٹ کر دیتی ہیں، جو دین کی بنا مٹا دیتی ہیں، جو انسانیت کو غرق کر دیتی ہیں، وہ بدعتیں، ان کا راستہ روکو آپ۔ سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے بڑا منکر، چونکہ عالم کا ایک فریضہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرنا ہے، امام حسین علیہ السلام نے یزید کے برسر اقتدار آنے سے پہلے، ایک سال پہلے، 61 ہجری میں واقعہ کربلا پیش آیا، 60 ہجری میں یزید برسر اقتدار آیا، اور 59 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے ایک خط پورے عالم اسلام میں لکھا، اور تمام جہان اسلام، اس وقت کا جہان اسلام، اس کی برجستہ شخصیات و علماء دین سب کو دعوت دی کہ اس سال ضرور سب حج پہ آئیں، مجھے اہم کام ہے تم سے۔ سب لوگ آئے، امام علیہ السلام نے منا کے میدان میں اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ ایک بڑا خیمہ نصب کیا جائے، حضرت مسلم ابن عقیل نے خیمہ نصب کیا، سید الشہداء نے اس کے اندر تمام حجاج کو اور اس وقت کی امت مسلمہ کے سرکردہ افراد کو جن میں علماء دین و علماء اسلام تھے، انہیں بٹھا کر ان سب کو خطبہ دیا۔ اس خطبے کے اندر فرمایا، میری باتیں غور سے سنو، جو غلط نظر آئے مجھے یہیں پہ بتاؤ کہ غلط ہے۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے، وہ خطبۃ المنا کے نام سے معروف ہے، آپ مطالعہ کریے اس خطبے کا۔ اس کے اسنا میں آ کر فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے کیوں علماء یہود کو قرآن میں لعنت کیے؟ علماء یہود پر قرآن میں جا بجا لعنت کی ہے خدا نے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ کیوں علماء اور اہل علم یہود پر لعنت ہوئی ہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ یہود تھے, یہودی ہونے کی وجہ سے نہیں تھی وہ لعنت, بلکہ اس وجہ سے وہ لعنت تھی کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے. ان کے سامنے لوگ منکرات پر عمل کرتے تھے اور وہ آنکھیں جھکا کے ان سے گزر جاتے, گردنیں جھکا کے گزر جاتے, کسی کو نہ روکتے نہ ٹوکتے. یعنی وہ ان علماء نے معاشرے کے اندر اپنا کردار ختم کر دیا تھا. پھر امام علیہ السلام نے وجہ بھی بتائی, وجہ یہ تھی کہ ان کے جو سرکاری وظیفے لگے ہوئے تھے اور سرمایہ داروں کی طرف سے, وہ وظیفے بند ہونے کا خطرہ تھا انہیں, اور وہ حلوے اور مٹھائیاں جو انہیں ملتی تھیں, انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے منکرات کے بارے میں آواز اٹھائی یہ حلوے بند ہو جائیں گے ہمارے. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ لعنت علماء یہود کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, بلکہ ہر اس عالم کے بارے میں ہے کہ جس کے سامنے منکرات ظاہر ہوں اور وہ منکرات سے نہ روکے اور منکرات کے خلاف قیام نہ کرے. یہ لعنت قرآنی و الہی لعنت اس کو بھی شامل ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ تم جو آج مسلمان ہو اور اپنے آپ کو عالم اسلامی کہنا چاہتے ہو اور اہل علم اور اپنے آپ کو دین کا ذمہ دار و سرکردہ سمجھتے ہو, آپ بھی ذمہ دار ہو اپنے زمانے کے منکرات کے خلاف قیام کرو. اگر تم فقط جاب کرتے رہے اور اپنی تنخواہیں لے کر گھروں میں جاتے رہے اور منکرات سے ڈرتے رہے اور ان منکرات کے خلاف اگر آپ نے آواز نہ اٹھائی, یہ منکرات آپ کو لے ڈوبے گی اور وہ لعنت جو خدا نے قرآن مجید میں علماء یہود پر کیے وہ تمہارے بھی شامل حال ہو جائے گی. پھر اس کے بعد خود فرمایا کہ میں اعلان کر رہا ہوں, تم سب پر اتمام حجت کر رہا ہوں کہ اس وقت جو منکرات پیش آ رہی ہیں سرکاری طور پر, میں ان کے خلاف آواز بلند کرنا چاہتا ہوں, تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے. اور اس کے بعد 60 ہجری میں, یعنی 59 ہجری میں پہلے حج پر آئے, یہ خطبہ دیا. 60 ہجری میں یزید برسر اقتدار آ گیا, اس نے بیعت کا مطالبہ کیا. جو ہی اس نے بیعت کا مطالبہ کیا امام علیہ السلام اسی وقت مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے. 4-5 مہینے مکہ میں قیام فرمایا آپ نے, اور مکہ کے قیام کے اندر تمام لوگوں سے رابطہ رکھا, تمام بڑی بڑی شخصیات, چونکہ مکہ مرکز تھا, مکہ میں سب کی رفت و آمد تھی, اور موسم حج تک امام وہیں پر رہے, عمدن وہاں رہے تاکہ ساری امت مسلمان جو حج کے لیے آتی ہے وہ آ جائے, وہ پہنچ جائے, سب پہنچ جائے. امام علیہ السلام نے 7 ذی الحجہ کو خطبہ دیا پھر, اور فرمایا کہ میں سب سے بڑے منکر کے خلاف, وہ منکر جو پوری امت کو نابود کر رہا ہے اور دین کو ملیامیٹ کر رہا ہے, میں اس منکر کے خلاف قیام کر رہا ہوں, اور وہ یزیدیت ہے, وہ آمریت ہے, یہ بدعت ہے جو امت مسلمہ کے اندر شروع ہوئی ہے, تم سب میرا ساتھ دو. امام علیہ السلام نے انہیں کہا کہ یہ حج کا وقت نہیں ہے, حج کرنے کا وقت نہیں ہے, یہ حج بچانے کا وقت ہے. عزیزان, بعض اوقات دین کی رسومات بجا لانے کا وقت ہوتا ہے اور بعض اوقات دین بچانے کا وقت ہوتا ہے. جب دین بچانے کا وقت ہو اس وقت بھی ہم دین کی رسومات, اگر آپ پاکستان کا ترانہ پڑھتے رہیں, پاک فوج کو ترانہ سکھا دیا جائے اور ان کا کام صبح شام ترانہ پڑھنا ہو, دشمن بارڈر پہ حملہ کر دے, پاکستان کا وجود خطرے میں ہو, پاک فوج ترانہ پڑھ رہی ہو, ترانہ ایک رسم ہے, اگر نہ بھی پڑھو کوئی حرج نہیں ہے, اس وقت ملک بچاؤ جا کر. اگر ملک بچ گیا ساری عمر ترانہ پڑھتے رہنا, لیکن جب ملک بچانے کا وقت ہے تم ترانے پڑھتے رہے, ترانوں کی بھی مہلت نہیں رہے گی. امام علیہ السلام انہیں یہی کہہ رہے تھے کہ حج ایک فریضہ الہی ہے, کعبہ مرکز امت اسلامی ہے, لیکن کعبہ بچے گا تو حج کرو گے تم, اس کی حرمت محفوظ رہے گی تو تم حج کر سکو گے. اگر یہ صفا و مروہ کا تقدس باقی رہا تو تم حج کر سکو گے. اگر یہ منا و عرفہ اور یہ قربان گاہ, اس کا تقدس بچا تو تم حج کرنے کے قابل رہو گے. جب اس کا تقدس ہی پائمال ہو گیا تم کائے کا حج کرو گے تم. اس لیے یہ حج بچانے کا وقت ہے. 8 ذی الحجہ کو جب حجاج اکرام مکہ سے روانہ ہوتے ہیں منا کی طرف, اور منا سے عرفہ کی طرف, یعنی 9 ذی الحجہ کو باقاعدہ حج شروع ہوتا ہے مسلمین کا, 8 ذی الحج کو مکہ چھوڑ دیتے ہیں. امام علیہ السلام 8 ذی الحج کو احرام کھول کر منا جانے کے بجائے تمام امت سے بھی کہا کہ آپ ہی احرام کھولو اور میرے ساتھ نکلو, قیام کرو اس منکر کے خلاف جو تمہارا حج بھی نابود کر رہا ہے, تمہاری نمازیں بھی نابود کر رہے ہیں. اور یہ قرآن مجید میں خداوند نے فرمایا لولا دفع اللہ الناس بعضہم ببعض, اگر خدا بعض لوگوں کے ذریعے, مجاہدین کے ذریعے, سرفروشوں کے ذریعے اگر دشمنوں کو دفاع نہ کرے اور مقابلہ نہ کرے, لہدمت صوامع و بیعن, یہ صومعے, یہ بیا, یعنی یہ کلیسے, یہ کنیسے, یہ مسجدیں, یہ نمازیں یہ ویران ہو جائیں گی. لہدمت صوامع و بیع و مساجد صلوات و مساجد یذکر فیہا اسم اللہ, یہ مساجد جن کے اندر نام خدا لیا جاتا ہے, یہ نمازیں یہ سب نابود ہو جائیں گی اگر دفاع کا نظام نہ ہوا, اگر تم نے منکرات کو نہ روکا. لہدمت یعنی کسی کا دین, کسی فرقے کا دین باقی نہیں بچے گا, نہ یہودی کا دین بچے گا, نہ مسیحی کا دین بچے گا, نہ مسجد بچے گی. عزیز قرآن فرما رہا ہے کہ اگر تم ان تعصبات میں پڑ گئے اور تم نے دین کا دفاع نہ کیا اور اپنے عوام کو اور اپنے قوم کو اسی طرح چھوڑ دیا اور اپنی جاب کے چکر میں رہے, لہدمت ہر چیز منہدم ہو جائے گی, تمہاری مساجد منہدم ہو جائیں گی, تمہاری امام بارگاہیں منہدم ہو جائیں گی, تمہارے جلسے جلوس منہدم ہو جائیں گے, جس فرقے کا جو کچھ ہے نابود ہو جائے گا. اگر مزاروں کے تقدس کے قائل ہو, یہ مزار بھی نابود ہو جائیں گے. اگر حرمت امامت, اگر حرمت نماز جمعہ قائل ہو, یہ نماز جمعہ بھی تمہاری بلاسٹ ہو جائیں گے, تمہاری امام بارگاہیں نابود ہو جائیں گی, جلسے جلوس سارے ختم ہو جائیں گے اگر تم نے منکرات کا راستہ نہ روکا, یزیدیت کا راستہ نہ روکا. یہ فریضہ ہے تمہارا, ورنہ سب کچھ نابود ہو جائے گا. سید الشہداء علیہ السلام نے ان حجاج سے کہا کہ اس وقت فریضہ دین بچانے کا ہے, اس وقت فریضہ مملکت بچانے کا ہے جو نابود ہو رہی ہے, حج کرنے کے اگلے سال آ جانا. لیکن نہیں گئے, سید الشہداء کی بات نہیں مانی, قبول نہیں کیا انہوں نے. سید الشہداء وہاں سے تنہا نکل گئے, نکل کر کربلا کے میدان میں آئے, جگہ جگہ خطبے دیتے رہے, لوگ مشورے دیتے رہے, آپ سنتے رہے مشورے اور ان پر مناسب تجزیہ و تبصرہ کرتے رہے, تاکہ کربلا کے باہر یعنی کوفہ پہنچے. کوفہ پہنچنے پر پتہ چلا کہ کوفہ کے حالات اب وہ نہیں ہیں جو پہلے تھے, کوفہ والوں نے اپنی وفاداریاں بدل دی, ڈر گئے ہیں, خوف کھا گئے ہیں. ایک خونخوار عبیداللہ ابن زیاد وہاں پر آ کر مسلط ہوا ہے اور اس نے رعب و دہشت کی فضا قائم کر دیا, یہ دہشت زدہ ہو گئے ہیں. ایک دہشت گرد کے آنے سے پورے کوفہ بدل گیا. امام علیہ السلام نے کوفہ سے رخ موڑا اور کسی نامعلوم مقصد کی طرف چل پڑے. عبیداللہ نے 2000 فوج تیار کی, 2000 کا فوجی دستہ تیار کیا جس کا سربراہ حر ابن یزید رہائی کو قرار دیا اور حر کو بھیجا کہ جا کر حسین ابن علی کا راستہ روکے. حر کربلا کے میدان کے باہر, ابھی میدان کربلا میں امام نہیں پہنچے تھے, اس صحرا سے باہر یا اس سے تھوڑا پہلے اور کی ملاقات ہوئی, اس نے آ کر امام حسین علیہ السلام کا راستہ روک لیا. امام کا مختصر کاروان تھا جس میں زیادہ تر خواتین اور بچے تھے, چند جوان تھے امام کے کاروان میں, جنگجو نہیں تھے, چند مرد تھے اور ان میں بھی جوان بہت کم تھے, چند ایک گنے چنے انگوش شمار, کچھ بوڑھے تھے, کچھ بچے تھے, کچھ خواتین تھی. یہ کاروان لے کر امام علیہ السلام جا رہے تھے اور ان کے 2000 کے لشکر سے آ کر راستہ روکا تاکہ دہشت پھیلائے, ظاہر ہے عورتیں اور بچے اور خواتین ساتھ ہوں اور ان کا راستہ 2000 کی سپاہ, مسلح سپاہ, اور وہ بھی دہشت کے ماحول میں آ کر راستہ روکے, دہشت زدہ ہو جاتا ہے انسان. آ کر اس نے راستہ روک لیا. البتہ وہاں مفصل ہے یہ ماجرا. اور جب پہنچا, گرمی کا عالم تھا, دن کے وقت زور کے وقت پہنچا, تھکا ہوا تھا, پیاسا تھا, گھوڑے ان کے خستہ تھے. امام علیہ السلام نے ان کو پانی پلایا, ان کے گھوڑوں کو حتیٰ پانی پلایا اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ کیا کام ہے. اس نے کہا کہ مجھے عبیداللہ نے بھیجا کہ آپ کا راستہ روکوں, اور جب تک حکم ثانوی دوسرا حکم نہیں آ جاتا اس وقت تک آپ کو یہیں پہ روک کے رکھوں, جب کوفہ سے یا شام سے حکم آ جائے گا کہ آپ کو کہاں لے کے جانا ہے میں پھر اس وقت آپ کو جانے کی اجازت دوں گا. امام علیہ السلام نے اسے وہ جو عربی ادب کے تحت ہے جملہ فرمایا, ثقلت کا امک, تیری ماں تجھ پر روئے, تو میرا راستہ روکنا چاہتا ہے, تیری یہ جرت, کہ تو حسین ابن علی کا راستہ روکنا چاہتا ہے؟ بارگاہ وہاں بھی اس نے احترام کیا، ملحوظ رکھا، کہنے لگا کہ میں آپ کو یہ جملہ نہیں کہہ سکتا، اگر کوئی اور کہتا تو میں یہی جواب دیتا۔ سقلت کا امک، یہ عربی زبان میں نفرین کا لفظ ہے، ایک قسم کی بد دعا ہے، یعنی تو جو بات کر رہے تو ابھی تجھے جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے، ماں روئے گی تجھ پر، تو مر جائے گا، قتل ہو جائے گا اس بات پر۔ اس نے کہا کہ اگر کوئی اور مجھے یہ کہتا تو میں اس کو یہی جواب دیتا، لیکن آپ کی والدہ اتنی معظمہ ہے کہ میں ان کے بارے میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ دشمن ہونے کے باوجود اس نے بے ادبی بے حرمتی نہیں کی، لیکن راستہ روک لیا۔ سید الشہداء نے وہاں سے جانا چاہا، حرکت شروع کی اور انہیں دھمکی دی، کہا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مشورہ دے رہا ہوں، ہمدردی کا خیر خانہ، کہ آپ جنگ نہ کریں، لڑنے کے لیے تیار نہ ہو، تسلیم ہو جائیں، آپ مصلحتی بیعت کر لیں، سمجھوتا کر لیں یزیدیت کے ساتھ، کیا ہوگا؟ کہا ورنہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ جب یہ جملہ حر نے کہا، اس وقت سید الشہداء علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ خطبہ وہاں پر بیان فرمایا، جس کے چند جملے میں نے سرنامہ سخن کے طور پر آغاز کلام میں آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، لیس شانی شان من یخاف الموت، میری شان و منزلت وہ نہیں ہے کہ میں موت سے ڈر جاؤں، موت سے ڈرنا میرے شایع نشان نہیں ہے۔ لیس شانی شان من یخاف الموت، موت سے ڈرنا میرے شایع نشان نہیں ہے۔ ما احون الموت علی سبیل نیل العز و احیاء الحق، کتنی بہترین ہے موت عزت کی راہ پر جب انسان جا مرے، اور حق کو زندہ کرنے کے لیے مرنا کتنا حسین ہے، حق کی خاطر مرنا کتنا زیبا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے؟ لیس الموت فی سبیل العز الا حیاتا خالدہ، عزت کی راہ میں مرنا حیات جاویدانی ہے، حیات ابدی ہے، حیات خالدہ ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ لیس الموت فی سبیل العز الا حیاتا خالدہ ولیست الحیات مع الذل الا الموت الذی لا حیات معہ، اور ذلت کے ساتھ جینا بدترین موت ہے، اس سے بدتر کوئی اور موت نہیں ہو سکتی، ذلت کے ساتھ جینا۔ تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ عزت کی زندگی، عزت کی موت میری زندگی ہے، اور ذلت کی زندگی میں میری موت ہے وہ بدترین موت ہے۔ تم مجھے جس زندگی کی دی اکسا رہے ہو، دعوت دے رہے ہو، وہ موت ہے میرے لیے، میں اس کو موت سمجھتا ہوں۔ مکتب حسین و مکتب عاشورا، وہ چیز جو علماء آئیں اور پڑھیں، اہل علم و علمی مراکز، ہر پاکستان کی ہر دانشگاہ میں ایک فیکلٹی بنام حسین ابن علی ہو، حسین فیکلٹی، عاشورا فیکلٹی، کربلا فیکلٹی پڑھائیں۔ اگر ایگریکلچر کی ہو سکتی ہے، اگر زراعت و کھیتی باڑی کی ہو سکتی ہے، اگر آپ کھاد پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، تو یہ کھاد سے زیادہ ضروری چیز ہے ایک ملک و ملت کے لیے، ایک سرزمین کے لیے۔ اگر آپ ماحولیات کی فیکلٹی بنا کر تحقیقات کر سکتے ہیں، تو جس سے عزت کا راستہ اس امت کو ملے، اس کے لیے زیادہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے زیادہ زندگی وقف کرنے کی ضرورت ہے۔ دینی مدارس تفرقہ پڑھانے کے بجائے، تعصب پڑھانے کے بجائے، آئیں یہ کلمات اور خطبات سید الشہداء کو اپنے سلیبس میں رکھیں، اور ہر بچہ جو فارغ التحصیل ہو دینی مدرسے کا، سید الشہداء کا مکتب پڑھ کے، امام حسین کا خطبے پڑھ کر وہ فارغ التحصیل ہو، وہ عالم دین بنے۔ اگر حسین پڑھ کر، وہ حسینیت پڑھ کر فارغ التحصیل ہوا، تو پھر کیا بنے گا؟ خمینی بنے گا اپنی قوم کے لیے، وہ نجات بخش بنے گا اپنی امت کے لیے، اور پھر کہے گا کہ ماں ہرچ داری میں سید الشہداء داری، سید الشہداء ہر ملت کو نجات دینے کے قابل ہیں۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے، یہ رسول اللہ کا، رسول اسلام کا فرمانا ہے، ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کے چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ ہر امت کے لیے فرمایا کہ آپ حسین ابن علی کی پیروی کریں۔ توجہ فرمائیں اس خطبے میں، اف بالموت تخوفنی، کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ اے ہور، تو مجھے موت کی دھمکی دیتا ہے، موت سے ڈراتا ہے مجھے؟ ہے ہاتھ تاش سہم، ہرگز میں موت سے ڈرنے والا نہیں، تیرا تیر خطا گیا، طاش سامو، تیرا تیر نشانے پہ نہیں لگا، تو نے دھمکی دی لیکن تجھے احساس نہیں تھا کس کو دھمکی دے رہا ہے، تو سمجھا تیرا کسی بزدل سے پالا پڑا ہے، تو سمجھا تیرا کسی بے حیثیت و بے شخصیت سے پالا پڑا ہے، کسی ایسے انسان سے پالا پڑا ہے جو موت کا نام لیتے ہی جھک جائے گا، زمین پہ گر جائے گا، قدم تمہارے چومنے شروع کر دے گا اور تم سے بھیک مانگنا شروع کر دے گا، تاش اسامت، تیرا تیر خطا گیا، وخاب ازنو، اور تیرا گمان خطا گیا، لست احاف الموت، میں ہرگز موت سے نہیں ڈرتا، مجھے موت کی پرواہ نہیں ہے، ان نفسی لأکبر من ذلک، میری روح کہیں زیادہ بلند تر ہے، وہ بڑی ہے، وہ عظیم تر ہے اس سے جو تو سمجھ رہا ہے، میری روح میں عظمت اتنی زیادہ ہے جو موت کا نام سن کے لرزتی نہیں ہے، موت کا نام سن کے تھرتھراتی نہیں ہے، ان نفس لأکبر من ذلک وہمتی لعلی من ان احمل الدیم خوفا من الموت، اور میرا ارادہ، میری ہمت اتنی عالی ہے جو موت کی دھمکی سن کر اس کے اندر تزلزل پیدا نہیں ہوتا، تو سمجھے موت کا نام لے کر مجھے ظلم قبول کرنے پر و ستم و ذلت قبول کرنے پر مجھے اکسا لے گا، مجھے مجبور کر لے گا، موت مجھے ظلم برداشت کرنے پر نہیں اکسا سکتی، وہمتی لعلی من ان احمل الدیم خوفا من الموت وهل تقدرون علی اکثر من قتلی، تم زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ تم بہت آگے بڑھو مجھے قتل کر سکتے ہو، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، اس سے زیادہ تمہارے بس میں نہیں ہے، تم عاجز ہو، عزیزان دشمن عاجز آ جاتا ہے جب مسلمان کے قتل پہ تیار ہو جاتا ہے، جب مومن کے قتل میں تیار ہو جاتے ہیں اس کی عاجزی ہے، کیوں کہ در حقیقت وہ قتل نہیں چاہتا تھا، اصل مقصد اس کا جھکانا تھا، جب جھکانے سے عاجز آ جاتا ہے مارنے میں تیار ہو جاتا ہے، جب موت کی دھمکی دے سمجھو عاجز آ گیا، جب موت کی دھمکی دے، جب اپنے بم لے کر آ جائے تمہیں اڑانے کے لیے، سمجھ لو تمہارے ہاتھوں سے عاجز آ گیا، وَحَلْ تَقْدِرُونَ عَلَىٰ أَكْثَرَ مِنْ قَتْلِ، میرے قتل سے زیادہ تم کر بھی کیا سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو، مرحبا بالقتل فی سبیل اللہ، مرحبا بالقتل فی سبیل اللہ، مرحبا، اے موت خوش آمدید، اتنی عربی سب سمجھتے ہیں آپ، ویسے بھی اسلامی دانشگاہ میں الحمدللہ آشنا ہیں اتنی عربی سے آپ سب، مرحبا بالقتل، اے موت خوش آمدید، اس کا آزاد اردو ترجمہ کریں، یعنی راہ خدا میں عزت کی موت، مرنا زندہ باد، موت زندہ باد، شہادت زندہ باد، مرگ زندہ باد، یہ نعرہ ہے حسین ابن علی کا اس شخص کے سامنے جو دہشت گردوں کا گروپ لے کر آیا راستہ روکنے کے لیے کہ حسین باز آ جاؤ، اگر باز نہ آئے تو کیا کرو گے، تمہیں قتل کر دیں گے، فرمائے مرحبا بالقتل، مرحبا بالقتل فی سبیل اللہ، اگر موت عزت کے راستے میں آتی ہے، مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، مرحبا موت، آؤ موت، میں تمہیں گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، ولیکنکم، لیکن خیال رکھنا تم مجھے مار کے بھی، لا تقدرون علی حدم مجدی، تم میری عزت، میری بزرگی، میرا شرف تم ختم نہیں کر سکتے، لا تقدرون علی حدم مجدی و محو عزی و شرفی، تم میری عزت و میرا شرف نابود نہیں کر سکتے، تم میری عزت و میرا وقار و میری بزرگی کو نہیں مٹا سکتے، فاذا لا ابالی بالموت، فاذا لا ابالی بالقتل، بس اگر عزت بچانا ہے اور جان دینی ہے تو مجھے قتل ہونے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے مر جانے میں کوئی پرواہ نہیں ہے، لا اوالی بالموت، مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں. یہ مکتب حسین ابن علی ہے عزیزان. آپ نے سنا ہوا سب سے حسین ابن علی وہ شاعران خیالات ہیں جو دوسرے پیش کرتے ہیں صرف قوم کو سرگرم کرنے کے لیے، عوامی احساسات کو ابھارنے کے لیے. آئے حسین ابن علی سے مکتب کب پڑھے؟ خمینی نے کون سی کربلا پڑھی؟ سید روح اللہ نے کون سا اسلام پڑھا؟ کون سی فقہ پڑھی؟ کہ اس زمانے میں جب یزیدیت کا دور دورہ تھا اور جب مغربی تہذیب نے ہر چیز کو دبا دیا تھا اور اعلان کر دیا تھا عصر دین تو ختم ہو چکا ہے، عصر اسلام ختم ہو چکا ہے، اور اسلامی تحریکیں ان کی کمر ٹوٹ چکی تھی مصر میں و پاکستان میں و دوسری جگہوں پر، الجزائر میں مایوس ہو چکی تھی، اتنا سرکوب کیا گیا اسلامی تحریکوں کو پوری دنیا کے اندر کہ مسلمان تحریکوں کے اندر فعال مجاہدین قبول کر چکے تھے کہ کامیابی نہیں ہو سکتی، لہذا تھک چکے تھے، خستہ ہو چکے تھے. این اسی وقت امام نے آ کر شعار دیا اور ایک عظیم اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اور دوبارہ جان پڑی پوری دنیا کی اسلامی تحریکوں کے اندر کہ نہ ابھی عصر دین ختم نہیں ہوا، ابھی ٹیکنالوجی نے آئیڈیالوجی پر غلبہ نہیں پایا، ابھی آئیڈیالوجی کی طاقت باقی ہے، صرف آئیڈیالوجی کو کوئی خمینی مل جائے جو آئیڈیالوجی کو سمجھتا ہو. جو مرعوب نہ ہو، جو مرہوب نہ ہو، جو دہشت میں نہ آئے، جو نہ ڈرے، جو نہ خوف کھائے، جو ان کو جواب دے لا اوالی بالموت مرحبا بالقتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اگر مارتا جاتے ہو مرحبا. ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہے عزیزاں جنہوں نے بتایا کہ سید الشہداء نے مجھے یہ راستہ سکھایا ہے، امام حسین علیہ السلام نے مجھے یہ راستہ سکھایا. اس کو اہل علم پڑھیں، اس کے اصول بنائیں، اس کے ضابطے بنائیں، اپنی قوم کو سکھائیں. یہ قوم جس کے اندر جذبہ موجود ہے، جس کے اندر ولولہ موجود ہے، جس کے اندر ہر سب صفات موجود ہے پاکستانی قوم کے اندر، اقبال کے بقول کہ یہ زرخیز مٹی ہے لیکن اس میں نم نہیں ہے. وہ نم آپ کا کام ہے، اہل علم کا کام ہے، علمی مراکز کا کام ہے قوم کی ویران کھیتی میں وہ نم ڈالے، اس کو آبیاری کریں. وہ اس آبیاری اور اس نمی کا نام حسینیت و کربلا و عاشورا ہے. جب ان جذبوں کو شعور مل جائے، جب ان ولولوں کو کربلا مل جائے، جب ان ولولوں کو جہت مل جائے اور حسینیت مل جائے، پاکستان کے اندر بھی وہ بچا سکتے ہیں اس ملت کو. آج مشکل پاکستان وہ نہیں ہے جو ہمارے حکمران حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مشکل پاکستان یہ نہیں کہ بجلی نہیں ہے، مشکل پاکستان یہ چینی نہیں ہے، یہ مصنوعی بحران کھڑے کر کے سرگرم کر کے کہ پاکستانیوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ان کا بحران کیا ہے، ان کی مشکل کیا ہے. اور جب عدلیہ کے سربراہ یا کچھ خیرخواہ اس ملک و ملت کے جب بھی بیان دیتے ہیں تو کہتے ہیں لوٹی ہوئی دولت واپس آ جائے. اگر یہ لوٹی ہوئی دولت، پہلے تو نہیں آئے گی، کبھی بھی نہیں آئے گی، چونکہ جو مطالبہ کرتے ہیں انہوں نے بھی اتنی لوٹی ہے جن سے مطالبہ کیا جا رہا. اور لوٹی اس لیے نہیں تھی، اس لیے نہیں لوٹی تھی کہ واپس لے کر آئیں، یہ ماہر ہیں، پروفیشنل ہیں، یہ لوٹ کے اس طرح سے نہیں لیکن واپس لے آئیں گے. ایک طرف سے لوٹتے ہیں اس کو پہنچاتے ہیں باہر. اس وقت کوئی ایسا نہیں ہے پاکستان میں سرکردہ، یونیورسٹیوں کے فنڈ بند کر دیے انہوں نے، اپنے فنڈ بڑھا لیے انہوں نے، نہ یونیورسٹیوں کو احساس ہوا، نہ اسٹوڈنٹ نے کوئی آواز اٹھائی، نہ اساتذہ نے کوئی آواز اٹھائی. بھیک مانگ رہے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹ اس وقت جو اسکالرشپ پہ پڑھنے گئے تھے. یہ علم ہے مجھے، میں یوں نہیں کہ صرف افواہ یا میڈیا پہ آئی ہوئی کوئی بات کر رہا ہوں. آپ کے ساتھی، آپ کے کلیگ جو بائیڈور نے ملک پڑھنے گئے تھے، بھیک مانگ رہے ہیں، مسجدوں کے اندر آ کر بھیک مانگتے ہیں، نماز جمعہ میں آ کر بھیک مانگتے ہیں، دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، فنڈ ان کے بند کر دیے گئے تاکہ ان کو روزمرہ مشکلات میں الجھایا جائے، ان کو احساس ہی نہ ہو، ان کے اندر شعور بیدار نہ ہو. جب بجلی نہیں ہوگی، چینی نہیں ملے گی، چائے بھی پیئیں گے، ان کو پرواہ بھی نہیں ہوگی کہ مولجن کیا, ہماری مشکل کیا ہے. عزیزہ یہ مطالبہ سب کو مل کر بھی کریں کہ لوٹی ہوئی دولت واپس لے آؤ. یہ لوٹی ہوئی دولت اگر آ بھی جائے, اس دولت سے پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا, سنور نہیں سکتا. جب یہ نہیں لوٹی تھی تو بھی یہ بول کے ایسا ہی تھا, جب لوٹ لی گئی تو بھی یہ بول کے ایسا ہی ہے, اور آئندہ بھی لوٹتے رہیں گے. پاکستان کی قسمت میں یہی ہے, اس قوم کی قسمت میں یہ لٹیرے ملتے ہیں. یہ لوٹی ہوئی دولت واپس کرنا یہ نہیں ہے المیہ پاکستان کا, وہ چیز اس سے کہیں زیادہ مہم و بنیادی چیز پاکستانی قوم کی لٹ گئی ہے, اور وہ پاکستانی قوم کا شرف ہے, پاکستانی قوم کا وقار ہے, پاکستانی قوم کی عظمت ہے, پاکستانی قوم کی شخصیت ہے, پاکستانی قوم کی منزلت و مقام ہے اس دنیا کے اندر جو لوٹ لیا گیا. عزت اس سے لوٹ لی گئی ہے, احساس عزت اس سے چھین لیا گیا ہے, احساس غیرت اس سے چھین لیا گیا ہے. یہ شرف واپس لوٹاؤ. اگر طاقت ہے, اگر جرت ہے, اگر ملک و ملت کے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہو, اس ملک کا کھویا ہوا شرف لے کر آؤ, اس مملکت کی ضائع شدہ عزت لے کر آؤ. کہ آج حقیر ترین ملک جن کی اپنے ملک کے اندر کوئی حیثیت و وقت نہیں ہے, وہ بھی پاکستان کو آ کر دھمکی دیتے ہیں, تڑی لگاتے ہیں, وہ بھی پاکستان کے امور میں مداخلت کرتے ہیں. کیوں مداخلت کرتے ہیں؟ چونکہ عزت کی دیوار گر گئی, اور جس قوم کی عزت کی دیوار کے لیے لوگ اس کے سین میں رستے بنا لیتے ہیں. بے حیثیت لوگ, بے حیثیت حکمران, ذلیل و رسوا لوگ جن کو اپنی قوموں کے اندر جوتے مارتے ہیں, وہ پاکستان میں آ کر دندناتے پھرتے ہیں, پاکستانی قوم کے آ کر وقار سے کھیلتے ہیں, حیثیت و شخصیت سے آ کر کھیلتے ہیں. اس قوم کے اندر اگر احساس عزت ہوتا, وہ ہرگز یہ ذلت اور رسوائی قبول نہ کرتے. امام خمینی نے یہ حسینیت آ کر سکھائی. امام نے اپنی قوم کو بتایا, ایران میں اکثریت شیعہ ہے, اکثریت آزادار ہے, ان کو بتایا کہ تم جو صبح و شام حسین حسین کرتے ہو, صرف حسین اس سے ادا نہیں ہو جاتا حق حسین کہ تم آ کر ماتمی دستہ بناؤ اور یا حسین کر کے سینہ پیٹ کے گھروں کو چلے جاؤ. یا حسین کرنے کے کچھ تقاضے ہیں, یا حسین کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں. یا حسین پہلے یہ سمجھو, حسین کون سا نام ہے؟ حسین, ابھی میں نے آپ کی خدمت میں حسین علیہ السلام کا خطبہ پڑھا, حسین شجاعت کا نام ہے, حسین عزت کا نام ہے, حسین شرف کا نام ہے, حسین غیرت کا نام ہے, حسین عظمت کا نام ہے, حسین وقار کا نام ہے. تو جو یا حسین کہتا ہے, یعنی یا عزت کہہ رہا ہے, یا غیرت کہنے کا نام یا حسین ہے. جو یا حسین کہے, یعنی یا شرف و یا مجد و یا عظمت و یا وقار. تم یا حسین کہہ کے سینہ پیٹ کے گھروں کو چلے جاتے ہو اور ذلت قبول کی ہوئی ہے. رسوا ترین حکومت دنیا کے اندر امریکہ, وہ آتا ہے تمہارے اوپر مسلط ہے, تمہارے ملک کے ساتھ جو مرضی ہے کرنا چاہے کر کے چلا جاتا ہے, تم 10 دن آ کے یا حسین کر کے گھروں کو چلے جاتے ہو. یہ نہیں ہے حسینیت. حسینیت عزت کا نام ہے, حسینیت شرف کا نام ہے. کسی بے شرف کو حق نہیں پہنچتا حسین کا نام لے. یہ وہ چیز ہے اس قوم کی لوٹانے کی ضرورت ہے. پاکستانی قوم کے اندر تمام خوبیاں و خصوصیات موجود ہیں, لیکن لوٹیروں نے اس کی شرف کا سودا کر کے بیچ دیا, ڈیل کر دی ان کے ساتھ. عزت قوم بیچ دی, عزت ناموس قوم بیچ دی, اور عزت مملکت بیچ دی. جس طرح اقبال نے اس وقت کہا تھا نا کہ جا کر میرا یہ پیغام دینا اس جمعیت اقوام کو جا کر, کہ انہوں نے قوم بیچ دی ہے, اور قوم بھی کتنے بدترین طریقے سے بیچ دی ہے. ملت فروختن و کتنی ذلیلانہ فروختن و بدکردارانہ فروختن, بیچ دیا انہوں نے سب کچھ. اس کو لوٹانے کی ضرورت ہے, لیکن یہ ان کے بس میں نہیں ہے. یہ نہیں, صاحب عزت ہو تو عزت لوٹا سکتے. سید الشہداء نے کیوں قیام کیا؟ نہ اس لیے کہ اقتدار پر قبضہ کر لیں, اقتدار پہ قبضے کے لیے نہیں تھا, اقدار زندہ کرنے کے لیے تھا. نہ اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے, اور اقدار میں سب سے بڑی قدر یعنی حیثیت و شخصیت و عزت و شرف. اس لیے آج پاکستان کو ضرورت نہیں ہے عالمی اداروں کی, پاکستان کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی جو اقدامات کر رہے ہیں. پاکستان کے بچاؤ کے لیے وہ راستے ناموزوں ہیں جو آپ ہمارے حکمران اپنا رہے ہیں. پاکستان کے بچاؤ کا راستہ حسینیت ہے, پاکستان کی نجات کا راستہ رائے کربلا و رائے عاشورا ہے جو ہمارے زمانے میں طے کیا گیا. عزیزان, بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں خوبصورت حال مختلف ہے, ایران میں صورت حال مختلف ہے. میں مختلف معاشرے کی مثال دیتا ہوں, یہ لبنان کہ اسرائیل نے عربوں کی عزت و شرف چھین کر اسے کھیلنا شروع کر دیا تھا, ذلیل کر کے رکھ دیا تھا عربوں کو. تمام تر ان کی قدرت, مالی قدرت و ثروت کے باوجود, تیل کی طاقت ان کے پاس, ثروت ان کے پاس, سب کچھ ان کے پاس, لیکن مٹھی بھر صہیونسٹوں نے ان کی ناک خاک میں رگڑی ہوئی تھی. اور تمام عالم اسلام 57-58 اسلامی ملکوں کو اس نے ذلیل کر کے رکھا ہوا تھا, لیکن آج دیکھیں وہ اسرائیل خود ذلت کی خاک پھانک رہا ہے. کس کے ہاتھوں؟ حسین ابن علی کے پیروکاروں کے ہاتھوں. یہی لبنان کے اندر شیعہ وہ آزادار تھے, یہ صرف رسومات انجام دے کر واپس چلے جاتے تھے اپنے گھروں میں, اور اسرائیل بیروت آ پہنچا تھا. لیکن جس دن انہیں پتا چلا کہ حسینیت ذلیلانہ ذلیل ہو کر فقط حسین حسین کرنے کا نام نہیں, عاشورا و محرم منانے کا نام نہیں, بلکہ حسینیت اپنی عزت بچانے کا نام ہے, جس دن اپنے رہبر خمینی سے یہ سنا, اسی دن سے دو عالم اور چند جوان اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بیروت سے ان کو باہر نکال دیا. بیروت سے نکالنے کے بعد لبنان سے باہر نکال دیا, اور لبنان سے باہر نکالنے کے بعد اب انہیں بتا دیا کہ اب تمہیں خود سے بھی نکلنا پڑے گا. اب تمہیں خود سے بھی نکلنا پڑے گا, اب تمہیں ہر سرزمین اسلامی چھوڑنا پڑے گی, اب تمہیں لینے کے دینے پڑیں گے, کیونکہ اب وہی جو رسوماتی تھے, رسوماتی حسینی تھے, آج انہوں نے راہ حسین ابن علی اپنا لی, آج انہوں نے تفکر حسین ابن علی اپنا لیا ہے, آج انہوں نے فلسفہ حسین ابن علی سمجھ لیا. اس لیے آج اسرائیل کو جتنا خطرہ آج لاحق ہوا اتنا کبھی بھی نہیں ہوا تھا. آج اس کو اپنی بقا خطرے میں نظر آ رہی. عزیزم, پاکستان کی الجھن پیچیدہ ہے, اس الجھن کا نجات ان خود فروشوں اور زمین فروشوں کے ہاتھ میں نہیں ہے جو پاکستان کی نجات کے لیے پاکستان ہی کو بھیج رہے ہیں. پاکستان بچو, فرسٹ پاکستان, فرسٹ پاکستان کا نعرہ لگا کر پاکستان کو ذلت کے کئی مرحلے نیچے لے گئے. یہ پاکستان کی حمایت تھی, یہ پاکستان کی خیرخائی تھی, یہ نہیں تھی پاکستان کی خیر خواہی. کشمیریوں کا نہتا چھوڑ کر, افغانیوں کو اس طرح ظلم و ستم میں چھوڑ کر, اور ان کو سب چیز فروخت کر کے, یہ پاکستانیت نہیں تھی, پاکستان کی خیر خواہی نہیں تھی. ملک اپنا سرزمین اپنی دوسروں کو دے کر, یہ پاکستان کی خیر خواہی نہیں ہے. یہاں بھی وہ عظمت و شجاعت و شرف و مجد حسینی کی ضرورت ہے. رسومات حسین تک تو آئے آگے, رسومات حسینی تک تو آئے آگے, لیکن حسین ابن علی کو رسومات نہیں چاہیے. حسین ابن علی کو مجد و شرف و عزت مملکت و قوم و امت مسلمہ چاہیے. یہ مکتب حسینیت ہے, اس کو پاکستان کی, پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. تعصبات کو چھوڑیں, حسین سب کے ہیں, حسین کسی قوم کا نہیں ہے. کوئی قوم حسین پر قبضہ نہ کرے. حسین نہ شیعہ کا ہے نہ سنی کا ہے, حسین مسلمان کا بھی نہیں ہے, حسین بشریت کا ہے, حسین انسانیت کا ہے. انسانیت نجات پا سکتی ہے حسین ابن علی کی راہ سے, اور جب بھی کوئی نجات پائے گا وہ اسی راہ سے نجات پائے گا. لیکن ہمارا کام, ہمارا فریضہ, یوم حسین کا فریضہ, حسینیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے, سمجھانا ہے. اگر ملت پاکستان کو حسین سمجھ میں آئے, پاکستانی قوم اسی دن اپنی کھوئی ہوئی عزت واپس لے گی. وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ملت پاکستان حسین ابن علی کا نام لے کر, وہ پرچم لے کر, وہ راہ حسین ابن علی طے کر کے اپنا کھویا ہوا وقار واپس لے, آپس کے تفرقے و نفرتیں ختم کرے, آپس کے چھوٹے جھگڑے ختم کرے, اور جزی باتوں میں الجھنے سے چھوڑ کر نکل کر اپنی اصلی ٹریجڈی کو سمجھے اور اس کو حل کرے. یہ ملت و یہ قوم انتظار میں ہے اس دن کے, لیکن یہ اس دن ہوگا کہ جس دن اس ملت کے اہل علم و علمی مراکز تعلیم حاصل کریں قوم کی خدمت کے لیے و دین کی خدمت کے لیے, نہ جاب کے حصول کے لیے. جس دن عزت مندانہ تعلیم حاصل کرے اس دن عزت کا درس بھی پڑھ لیں گے. اس لیے اقبال نے کہا تھا کہ اپنے سلیبس چینج کرو، اپنا نصاب چینج کرو، خاک بازی کے درس چھوڑو. تم شاہین کے بچے ہو، تم شیر کے بچے ہو، بکریوں کا درس چھوڑو، بکریوں کے سبق نہ پڑھو. روبا کا دین نہ سیکھو، شیری دین سیکھو، اور امامت کا درس پڑھو. تم نے امامت کرنی ہے، سبق پھر پڑھ. صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. لیکن اس سبق میں کس چیز کی کمی ہے؟ اسی میں اقبال نے اسی نظم میں فرمایا کہ مشکل ہمارے سلیبس اور ہمارے نصاب میں قافلہ حجاز، یعنی امت مسلمہ و دین و اسلام. آج کے دور میں اس قافلہ حجاز، اس امت کے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ اقبال فرماتے ہیں قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. آج دجلہ و فرات کا گیسو الجھا ہوا ہے، تابدار ہو چکا ہے، اس میں شکن پڑ گئی ہے. اس شکن کو سلجھانے والے کو حسین کی ضرورت ہے. آج پاکستان کی گیسو الجھ گیا، اس گیسو میں شکن پڑ گئی ہے، تاب آ گئی ہے. حسین ابن علی چاہیے اس گیسو کو سلجھانے کے لیے، اس گیسو کو سنوارنے کے لیے. گیسوئی امت جب بھی الجھ جائے اس کو سلجھانے کے لیے حسین ابن علی کی ضرورت ہے، رجوع کی ضرورت ہے کہ حسین ابن علی کی طرف رجوع کرے. اور اگر یہ جوان، یہ علمی مراکز کے جوان، یہ تحصیل کردہ جوان اور یہ تعلیم یافتہ جوان اور ان کے اساتذہ، جس دن یہ طبقہ حسین ابن علی کی طرف آ گیا اور اس نے رجوع کیا، یقین جان لے پاکستانی قوم کی غیرت و عزت و شرف حاصل کرنے میں زیادہ دن نہیں لگیں گے. صرف 10 دن سو کے حسین منا لینا یا 1 دن یوم حسین منا لینا، صرف حسین کی برسی کر لینا، اس سے حسینیت نہیں سیکھتا انسان. حسینیت وہ راستہ ہے جو پورا سال طے کرنا پڑتا ہے، جو 365 دن طے کرنا پڑتا ہے، جو 24 گھنٹے طے کرنا پڑتا ہے، جو 12 مہینے طے کرنا پڑتا ہے، جو اپنے فکر و عمل میں طے کرنا پڑتا ہے. اس دن ہم راہ حسین اندھیری پر آئیں گے اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارا تمام امت مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرما، امت مسلمہ کے اندر تفرقہ پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما. پروردگارا بحق حسین، بحق خون حسین، بحق شہادت حسین، امت مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. پروردگارا ملت مظلوم فلسطین کی مدد فرما، مظلومین غزہ کو نجات عطا فرما، مظلومین عراق کی نصرت فرما، مظلومین کشمیر کو آزادی عطا فرما، مظلومین افغانستان کی حمایت فرما اور مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کے اندر نا امنی و دہشت گردی پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کی حمایت اور سرپرستی کرنے والوں کو رسوا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.